الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ولما أنصح عمر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح فقال: يا أبا عبيدة، إن طلبت العزة بالله أعزك الله، وإذا طلبت العزة بغير الله أذلك الله. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اس سے صلح کے قیام سے قبل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آنے کی غرض اور مقصد وہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر بیت اللہ کا عمرہ ادا کرنا تھا. لیکن جو کفار اور مشرکین تھے مکہ کے باسی رہنے والے، انہوں نے اہل اسلام اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا اور تمام اہل اسلام حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے. اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ کیا جائے، ایک صلح ترتیب دی جائے جس کی مخصوص شرائط ہوں اور اس کی پابندی بھی کی جائے. اور بظاہر وہ شرائط یا وہ جو کنڈیشنز تھی وہ ایسی تھی جو اسلام کے مخالف زیادہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول فرمایا اور اس پہ اطمینان کا اظہار فرمایا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام جذبہ ایمانی اور قوت ایمانی جب وہ جوش مارنے لگا تو وہ غصہ بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اس لیے کہ بظاہر دیکھنے والے کو اس صلح میں اسلام کی شکست نظر آ رہی تھی، فتح کے آثار نہیں تھے. یہاں تک تو یہ بات ہے ظاہر کی، سامنے نظر آنے کی، لیکن اسی دوران میں جو اللہ تبارک و تعالی نے سورت نازل فرمائی ہے سورہ فتح، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت فرمائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو ہم حیران ہوئے کہ ہم تو صلح کر کے آ رہے ہیں اور ہم نے ایسی شرائط منظور کی ہیں جو برادری کی سطح پر نہیں رکھی گئی۔ مثلا اگر کفار مکہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو مدینہ کے مسلمان اس بات کے پابند تھے کہ واپس اس کو اہل مکہ کی طرف حوالے کریں، واپس بھیجیں۔ لیکن اسی شرط کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے اگر کوئی مکہ چلا جائے تو مکے والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اور یہی وہ موقع ہے، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے گھر بار مکہ میں تھے اور مدینہ منورہ اگر وہ تشریف لاتے تو معاہدے کے موافق ان کی واپسی یہ اسلامی قانون کا وعدہ تھا، تو وہ نہ مکہ تشریف لے گئے نہ مدینہ تشریف لے گئے بلکہ جدہ کی طرف ساحل کے کنارے انہوں نے اپنا بسیرا کر دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سورت کے معانی اور مطالب کما حقہ ظاہر باہر وہ فتح مکہ کے موقع پہ نظر آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ کی طرف تشریف لائے اور مکہ کو فتح فرمایا۔ کوئی خاص مزاحمت بھی نہیں ہوئی، کوئی خاص لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا، قتل و قتال بھی نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سیدھا کعبہ کی طرف تشریف لائے۔ کعبہ کے اندر جو 360 بت موجود تھے ان کو باہر نکال پھینکا، توڑا ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت پڑھائی، امامت فرمائی، مسلمانوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، ان کی اصلاح کی غرض سے وہیں پر ان کی تربیت شروع فرمائی۔ اور اسلام کا جو اصل مقاصد دینیہ ہے وہ بھی انسانی معاشرے کی اصلاح ہے۔ اسلام کے اندر حکومت کا طلب کرنا یا اسلام کے اندر حکمرانی کا مطلوب ہونا وہ اس لیے نہیں ہے کہ حکم چلایا جائے، رعایا ہو اور سارے بادشاہ اور خلیفہ کے آگے پیچھے ہوں، نہیں، یہ مقاصد نہیں۔ اگر یہ مقاصد ہوتے تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو باہر سے دیکھنے کے لیے آنے والے ان کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ خلیفہ ہیں، ان کی ٹھاٹ ٹھاٹ، ان کی آؤ بھگت، یہ چیزیں اسلام کے اندر حکمرانی کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم ملا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مدینہ طیبہ میں باقاعدہ ایک اسلامی مرکز، ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر، ایک مسجد، ایک تعلیم اور ہدایت کا سرچشمہ مسجد نبوی اس کو قائم کیا گیا، اور مسجد نبوی کے قیام کے بعد وہاں نہ وزارتیں تقسیم کی گئی، نہ کسی کو خوشیر خاص بنایا گیا، نہ کسی کو باقاعدہ طور پہ وہاں امارت یا گورنری حوالے کی گئی، نہیں نئی چیزیں نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک بہترین تربیت گاہ کا قیام فرمایا، اور پھر اس تربیت گاہ میں، اس اسلامی مدرسے میں، اس دینی درسگاہ میں مختلف درجے کے صحابہ کرام تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام وہی پہ مقیم رہا کرتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہتے تھے، یعنی چبوترے والے صحابہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو دن رات شب و روز ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہتے تھے، آپ کی معیت، آپ کے ارشادات، آپ کے عبادات، آپ کے اخلاق، آپ کے اقوال، ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں موجود ہوتے یا کسی اور جگہ سے تشریف لاتے، احادیث میں باقاعدہ موجود ہے، بحرین سے صحابہ تشریف لائے ہیں، نجران سے تشریف لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کچھ دن یہاں ٹھہر جائیں، میرے ساتھ رک جائیں۔ یہ روکنا ٹھہرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور پیغام وہ مکمل طور پہ آپ جذب کرنے سیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کا نزول فرمایا، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح اور تمام عالم کے سامنے ایک مکمل فتح عطا فرمائی، فتح مکہ کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر تمام جزیرۃ العرب اور فتح البلاد کی صورت میں۔ یہ جو فتح ہے، یا کسی بھی مقام کا اہل اسلام کے سرنگو ہو جانا ہے، پھر اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اسلام وہ دین کامل دین ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے بھی اصول نازل فرمائے ہیں، دشمن کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بھی طریقے نازل فرمائے ہیں، اور یہاں تک کہ انتقام کی آگ اور انتقام کا جو بے قابو جذبہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم دیا۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی انتقام لینا ہے، اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا ظلم کیا گیا۔ یہ جائز نہیں کہ ظلم وہ کسی اور درجے کا ہو اور انتقام وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم اسلام کو یہ عظیم فتح اور نصرت کا ایک نمونہ، اس کا ایک نفق اور اس کی ایک خوشبو دکھائی ہے، کہ باوجود اس کے کہ ہزاروں میل دور سے ایک ایسی طاقت جو اس زمانے کی فرعون ہے، جو ان سے لڑائی لے لے، جو ان کی بات نہ مانے، جو ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھے، جو ان کی چاپلوسی نہ کرے، تو اس کو خوف ہوتا ہے اپنی زندگی کا، اپنے پیٹ کا، اپنی معیشت کا، اپنے دفاع کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ وہ مٹیریلزم پہ اور دنیاوی اسباب کے اوپر تکیا نہ کرتے ہوں، بلکہ اللہ تعالی کی فتح اور نصرت ہمیشہ طلب کرتے ہوں، آج بھی ان کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں اور کس طرح نصرت اور فتح عطا کی جاتی ہے، مسلمانوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس بات میرے محترم بھائی، دنیا کے کسی بھی خطے میں یا کسی بھی مملکت میں کسی بھی جگہ اگر اسلامی حکمرانی آتی ہے اور اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے، خلافت قائم ہوتی ہے، تو جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ان کے مقاصد ایک بہترین معاشرہ اور ایک خوبصورت مسلمان پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل عالم اسلام میں جہاں بھی حکومت ہوتی تھی، جہاں بھی بادشاہت یا خلافت ہوتی تھی، وہاں اسلامی قانون کا نفاذ اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہ سپریم لیڈر ہوتے تھے۔ لیکن جب ایک خاص سازش کے تحت اور ایک خاص طریقے سے خلافت عثمانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دوسری سلطنتیں ان کو تخت تاراج کیا گیا، ختم کیا گیا، جنگیں کی گئیں ان کے ساتھ اور نہایت ہی خطرناک سازشوں سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، پوری پوری خلافت، پوری پوری سلطنت، اس کا نام و نشان کٹا دیا گیا۔ تو ایسے احوال میں ہماری اقوام نے مختلف رخ اختیار کیے ہیں۔ تھوڑا سا توجہ مطلوب ہے، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلا افریقہ کے ممالک ہیں، الجزائر ہے، تیونس ہے، اور المغرب جسے مراکو کہتے ہیں وہ ہے، ترکی ہے، یہاں کے مسلمانوں پہ بہت زیادہ آزمائشیں اور بہت زیادہ مصائب آئے گئے، اور ایسے احوال بھی آئے کہ مسجد میں جانے پہ پابندی، باجماعت نماز پڑھنے پہ پابندی، جمعے کے اجتماعات میں جمع ہونے پہ پابندی، بچیوں کا مدارس میں جانے پہ پابندی، پردے پہ پابندی، یہ سب تاریخ میں موجود ہے اور یہ سب حقائق۔ ایسے احوال میں جب جب نظر آنے لگا کہ اب دشمن وہ دروازے پہ آ پہنچا اور وہ باقاعدہ کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے آنے کے مقاصد میں سے اصل مقصد ہی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قلوب سے دین اسلام کو نکال دیا جائے، ایمان ان سے بھلا دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اسلاف کو اس وقت ایسی عقل اور فراست عطا فرمائی کہ اسی وقت حالات کے تقاضوں کے موافق اور خطرے کو بھانپتے ہوئے ہمارے اسلاف نے ضرورت محسوس فرمائی کہ اب حکمرانی، سلطنت اور اسلامی احکام آپس میں جدا جدا ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل جہاں بھی مسلمان ریاست ہوتی تھی، جہاں بھی مسلمان ملک ہوتا تھا، وہاں پہ تمام اسلامی قوانین اور قواعد کو لاگو کیا جاتا اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ انگریز آیا ہندوستان میں اور اس نے کس کس طرح کے ظلم کیے، 1857 کی جنگ آزادی میں لاکھوں مسلمانوں، علماء کو، طلباء کو، مبلغین کو، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیواؤں کو صرف اس قصور کی وجہ سے سولے پہ لٹکایا گیا، توپوں کے آگے باندھا گیا، گولیاں برسائی، اور جیلوں میں بند کیا گیا، نہ جانے کس کس قسم کے مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلیمی معیار میں، مسائل کے جاننے کے معیار میں، علماء سے تعلق کے معیار میں، دین کے ترقی کے معیار میں اور افریقہ اور ترکی وغیرہ کے مسلمانوں کے معیار میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ یقیناً ہمارے اسلاف کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ اگر یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مبلغین کے مراکز خصوصاً ہمارے علمی پیشوا اور ہمارا علمی مقتدا دارالعلوم دیوبند کا قیام نہ ہوتا تو آج ہمارے اسلامی معاشرے میں اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بڑوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے باوجود اس کے ایسے ایسی حکومتیں، ایسے ایسے حکمران جو کھلے عام اسلام کے مخالف تھے اور جو کھلے عام اللہ اور رسول سے دشمنی کا اعلان کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اکثریت مسلمانوں کے قلوب سے ایمان کا نور، ایمان کا جذبہ اور علوم نبویہ کی روشنی کو وہ مٹا نہیں سکتے۔ اور اسی سلسلے کی یہ کڑی جو آگے نظر آتی ہے آپ کو، کیونکہ یہ خطہ حقیقت میں ایک ہے، اس میں جو بارڈرز ہیں اور یہ تو تمام جو جدید ریاستیں جدید طریقوں پہ قائم کی گئی تو اس کے موافق کر دی گئی، ورنہ پہلے جو ہندوستان کے بادشاہان ہوتے تھے اکثر ان کی سلطنت وہ غزنی اور کابل تک ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پڑوس میں اسلامی ملک افغانستان کے مسلمانوں کو بھی انہی اسلاف کی برکتوں سے اور انہی کی تعلیمات کے موافق یہ جذبہ عطا فرمایا کہ جتنا بڑا دجال بھی آ جائے اور جتنا بڑا ظالم بھی آ جائے اور بیس سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھے فوت ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا مراحل اور زمانے بدل جاتے ہیں، لیکن اس طویل عرصے میں اپنا موقف نہیں بدلا، اپنا مقصد نہیں چھوڑا گیا۔ رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ یہ استقامت، یہ قوت، یہ جذبہ، یہ ایمانی طلب، یہ خالصتا دین کی برکات۔ آج کل میڈیا پہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا کرنے کا کوئی کام نہیں ہے تو وہ تجزیہ کار بنے بیٹھے ہیں افغانستان کے اوپر، اور جن سے بھی یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا وجہ ہوئی اتنے جلدی بھاگ گئے سارے، یہاں تک کہ ان کا صدر بھی بھاگ گیا، عجیب عجیب بات ہے، یہ چیز کمی تھی، ان کی ٹریننگ صحیح نہیں تھی، فلاں چیز تھی۔ حالانکہ پاکستان کا قرضہ جتنا ہے کہتے ہیں صرف وہاں کی آرمی پہ اتنا پیسہ لگایا گیا، تقریباً 15 ارب ڈالر کی۔ سیدھا سیدھا جواب تو اللہ کے بندے کے یہ ایمان کی قوت ہے اور دین اسلام کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ غور کر لیجیے، تجزیہ کر لیجیے، یہ بات نہیں کر اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے اور کل کو پھر پکڑ ہو جائے۔ کب تک اس خوف کی زندگی میں وہ گزرے اور کب تک اپنے باطل آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو گے؟ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کریم نے کہہ دیا جب تک اپنا مسلک اور مذہب نہیں بدلو گے اس وقت یہود و نصارہ تم سے مطمئن نہیں ہوں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان اور احساس کرنے والے دل نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ میں کفار کا ساتھ جنہوں نے دیا ان کے انجام یہی تھے، نہ ان کو دنیا کے کوئی فائدے حاصل ہوئے اور آخرت کو بھی۔ اس کے بعد ہمارے مغل سلطنتوں کے ساتھ جنہوں نے بے وفائیاں کی ہیں ان کے انجام بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح میر جعفر اور میر صادق، ان لوگوں کے انجام بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوستان میں پھر جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی اور انگریز کو اور مغرب کو اپنا آقا بنایا، ان کا انجام بھی آج ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی اپنی وفاداریاں بدلنا اور ان کے قریب ہونا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا اور 20 سال تک ان کی خدمت کرنا، انجام کیا ہے کہ جب وہ جہاز میں جا رہے ہیں تو آپ کو نیچے گرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کی عزت اور نصرت کو صرف دین اسلام میں رکھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک، ایک اسلامی ریاست، اور اس میں جو آج اسلام کا بول بالا ہے اور قرآن اور سنت کی صدائیں ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم احسانات میں سے ہے۔ اور حقیقت جانی جائے تو جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے علماء کی تربیت کردہ ہی ہیں۔ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کئی دفعہ یہ بات کہی جا چکی۔ تو دین اسلام اور دین اسلام کا قیام یا اس کا نفاذ یا اس کی فتح، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ یقیناً خوشی کا مقام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم وقت ہمیں مزید اعمال کی اور مزید ایمانی ترقی کا حکم فرمایا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یا یہ سمجھ لینا کہ اب زبردست کام ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو جدوجہد ہے اسلام کی اور باطل کی، ایمان کی اور کفر کی، یہ آخرت تک قائم رہے گی، جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین اسلام کی نصرت کرو گے تو پھر میں تمہاری بھی نصرت کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مفسرین فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ، ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے۔ اللہ کے دین کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت اللہ کے دین پر عمل ہے، عبادات کا قیام ہے، اسلامی تعلیمات کے موافق معاشرت کا قیام ہے، اخلاق بنانا ہے، اعمال کی درستگی ہے، عقائد کا صحیح ہونا، یہ تھا ان تنصروا دین اللہ۔ اور ہمارا جو یہ عظیم دین ہے، یہ کامل ترین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات صحابہ کرام کو پڑھ کے سنائی ہیں، اور باقاعدہ صحابہ کرام سے یہ بات ان کو سمجھائی ہے کہ اب دین اپنے کمال تک پہنچ گیا ہے، اس میں مزید کمی کی یا زیادتی کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، بات تو یہ بظاہر آج کل ناپسند کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت کی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یکتا اور اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی اس بات کی طرف غور ضرور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے بہت زیادہ محبوب، صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے شہادت کا اثر کئی دن تک آپ پہ تھا، اور جس شخص نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ جب آتے ہیں تو مجھے چچا کی یاد آ جاتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المومنین اور ایک ایسے اسلامی حکمران کے پوری دنیا میں ان کا دبدبہ بھی تھا، ان کا احترام بھی تھا، ان کی عزت بھی تھی، اور وہ کس طرح مسلح پہ خنجر مار کے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح گھر میں باقاعدہ نظر بند کیا گیا اور آخر کار ظلم کی انتہا کرتے ہوئے گھر کے اندر جا کر ان کو شہید کیا گیا. تو یہ بات کہنا کہ بس شہادتیں اگر ہوئی ہیں تو بس وہ کربلا کی ہیں، یہ بات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کس طرح فجر کی نماز کے دوران شہید کیا گیا، یہ بھی ہمارے اثرات ہیں، یہ بھی ہمارے بڑے بڑے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے حوالے اپنا دین، اپنی شریعت اور وہ ریاست مدینہ جو حقیقی طور پر ایک عالم میں نفخہ روشنی تھا اور انسانیت کے لیے ایک بہترین پیغام تھا، اس کے اوپر بٹھا کے اس کے حوالے کرتے ہیں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور بہت ہی زیادہ بری بات ہے کہ کسی سے اتنی زیادہ محبت میں مبالغہ کہ دین اسلام کے فائدے اور قوانین کو بالائے طاق رکھ دیا جائے. جتنے اعمال اور جتنے ساری چیزیں اپنائی جا رہی ہیں کسی سے ایک چیز کی بھی اسلام میں کوئی ثبوت تو ہوگا نہ دکھائیے کہاں. اور دوسری طرف معزز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ناراضگی اور ان کے بارے میں ناگفتہ دہ کلمات کہنا بہت نامناسب. اصحابی کا نجوم میں آئیے ہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے کے سارے صحابہ برحق، اس میں حرج کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام جیسے ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے ہیں اس پر تمام کر ایمان لانا لازم ہے. یاد رکھیے اگر اس دور میں کوئی شخص کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا تو کافر، اس دور میں اگر کوئی کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ تعالیٰ کے ملائک وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. وہ کتب جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کی سب برحق، ہاں جب بعد والی کتاب آ جائے تو پہلی والی منسوخ ہو جائے. وہ رسولی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام وہ بھی برحق. جب یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور سارے کے سارے انبیاء اس میں شامل، ساری کی ساری کتابیں اس میں شامل، سارے کے سارے فرشتے اس میں شامل، تو پھر بعد میں تفریق کرنا اور کچھ افراد کو ناپسند کرنا اور کچھ افراد کو سب کو ختم کرنا، یہ اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کے موافق نہیں. میرے محترم بھائی، دین اسلام دین رحمت، ایسا دین کہ جس میں باقاعدہ اعلان کیے گئے ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے. جو آج کل بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کا کیا ہوگا، خواتین کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، ان لوگوں نے جو خود اپنی حرکتیں کی ہیں، افسوس ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بھول جاتی ہے. جنگ عظیم دوم میں کتنے لاکھ انسانوں کو ذبح کیا گیا، بم برسائے گئے، قتل کیا گیا، اور ظالم نے صرف اپنا عقیدہ نہ ماننے کی وجہ سے لاکھوں افراد کو قتل کیا ہے سوویت یونین میں. اور لینن نے جو کام کیے وہ تاریخ میں موجود ہیں. اس کے بعد برطانیہ کو جب اقتدار ملا اس نے کس کس طرح مسلمانوں پہ ظلم کیے، اور جہاں جہاں جس جس مغربی باب قوت کو اقتدار ملا وہاں انہوں نے خوب ظلم کے پہاڑ ہیں. اور یہ کب کی تاریخ ہے؟ 200 سال پہلے کی، 300 سال پہلے کی، 400 سال پہلے کی. میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں 1400 سال پہلے. پہلے کو سمجھاؤ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ. نہیں مانتے تو پھر ذمی بن جاؤ. اسلامی سرزمین پہ رہنا ہے تو اس کے موافق پھر آپ کو پابندیوں کے اندر رہنا پڑے. نہیں ہو سکتا تو یہاں سے چلے جائیے، کوئی بات نہیں۔ اور جب پورے کے پورے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے اور بحیثیت قوم کے اور بحیثیت امت کے مسلمانوں کو چیلنج کیا جائے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو غیر محفوظ ہو، تو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اب تلوار مارو۔ اب وقت آ گیا ہے جنگ۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ نہیں، ہر کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنی، حربی الگ ہے، ذمی الگ ہے، مستعمن الگ ہے۔ جو آپ کے ساتھ لڑنے کا ڈرتے ہیں، جو آپ کی جان لینے کا ڈرتے ہیں، اس کے ساتھ سختی کر 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 جو سازشی ہے اور جو یہاں آپ کے درمیان رہ کے شرارت کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا برتاؤ ہے۔ اور جو ذمیوں کی طرح رہ رہا ہے، جو مستعمن ہے، مستعمن کہتے ہیں امن کی ضمانت لینے والا، اس کی تو باقاعدہ پھر اہل اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واحد وہ فقیہ اور امام جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر مستعمن کافر کو کسی دارالاسلام میں قتل کر دیا گیا تو اس کا قاتل اگرچہ مسلمان ہو، اس کو قتل کرنا واجب ہے، قصاص ہوگا۔ یہ ہمارا دین ہے کہ غیر مذہب والا، لیکن اگر اس کو ہم نے ایک زبان دے دی، ایک ضمانت دے دی، اس کو نقصان پہنچائے تو قصاص ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ خواتین کا احترام اپنی جگہ، خبردار کسی خاتون کے ہاتھ نہ ہو۔ بچے وہ معصوم ہیں، ان کا جان سے کیا لینا دینا، خبردار ان کو محفوظ رکھ رہا۔ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بڑی عمر والے ہیں، ان کی شفقت و احترام وہ اپنی جگہ ہوگا۔ جو میدان جنگ سے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ جو اپنا اسلحہ چھوڑ دے اس کو بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ احادیث طیبہ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ آیا اور اس نے بہت فریاد کی، رویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، اس کے رکھوالے کو بلایا، کہا کہ تم اس کو دانا پانی کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ یہ ہے اینیمل رائٹس، یہ ہے ہیومن رائٹس کی بنیاد، اور یہ ہے دنیا کو جینے کا سلیقہ دکھانے کے آداب۔ ان لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور 10 دفعہ جھانکنا چاہیے جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں اسلامی قانون ہو، جہاں اسلامی تعلیمات ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہو، تو وہاں پہ اس قسم کی فکریں کرتا۔ اور عجیب طرفہ تماشا دیکھیے کہ بڑا سا سا قاتل اور بڑے سے بڑا ایسا شخص جس نے بہت ظلم کیے ہوں، لوگوں کی جان لی ہو، جب اسلام حکم دیتا ہے کہ اب اس کی سزا کا وقت آیا ہے قصاص کا، تو پورے عالم میں شور مچ جاتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ انسانیت کے خلاف۔ اور جب خود اپنی عدالت قائم کرتے ہیں اور وہاں پھانسی کی سزا دیتے ہیں، تو پھر انسانیت کہاں چلی جائے؟ موت تو موت ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے بڑے سے بڑا چور ڈاکو ہو، اسلامی قوانین کی گرفت میں آ جائے تو فوراً آپ کو یہ شور سنائی دے گا کہ نہیں نہیں، اسلام نے جو قانون بتایا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ خود کیسے کیسے مظالم، کیسے کیسے حرکات، کیسے کیسے سکنات کرتے گزرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک طرف رحمانی تعلیمات ہیں، ایک طرف نبوی تعلیمات ہیں، دوسری طرف شیطانی تعلیمات ہیں، اور دوسری طرف کفار کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان کی نور اور ایمان کی چمک موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک عظیم احسان یہ فرمایا کہ ہم جس سرزمین کے باسی ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ایک اسلامی ملک اور اسلامی ریاست ہے۔ ہمیں اپنے اعمال، ہمیں اپنے اخلاق، ہمیں اپنی معاشرت، ہمیں اپنی معیشت، ہر ہر چیز میں مزید بہتری کی ضرورت یقیناً ہے. کہا جاتا ہے دیئر از اے روم فار امپروومنٹ، کہ ہر جگہ انسان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اندھا ہی ہوگا جو کہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور سب کچھ بہترین چل رہا ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ابھی تک جو راستے اپنائے ہیں اور ابھی تک ہم نے جو طریقے اپنائے ہیں، یہ ہمارے طریقے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء، اور ان کے بعد پھر ائمہ کرام، اور ان کے بعد ملوک و سلاطین، انہوں نے جو طرز طریقہ اپنایا ہے ایک اسلامی ملک کو کامیابی سے چلانے کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے، ان احکام میں سے بہت خد و خال ہی ایسے احکام ہیں جن کے یہاں عمل نظر آتا تھا. اور دین اسلام میں جس شخص کی یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ مسلمانوں کا امیر ہو، مسلمانوں کا وزیر اعظم ہو، بڑا ہو، اور کما کہو ہو، اس کے حقوق ادا کرتا ہو، السلطان عبد اللہ فی الارض، وہ زمین میں اللہ تعالی کا سایہ رحمت ہوتا ہے. مسلمانوں کا بڑا، مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا حکمران، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اللہ تعالی کا خلیفہ ہوتا ہے. اور دین اسلام میں پھر اس کا تیسرا مقام ہے، یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت حق واجب فرض، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حق واجب فرض، وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت بھی لازم ہے. اب یہ حکمران کہتے ہیں کہ دیکھیے آیات ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، تو تم بھی تو ایسے ہو نا کہ جو اللہ اور رسول کے امین ہو، اللہ اور رسول کے وارث، تمہیں دیکھ کے مومنین کو خود پتا چلے کہ واقعی یہ ابھی اللہ اور رسول و اولی الامر میں سے. جبکہ ہمارے یہاں الٹا نظام ہے، تمام فضیلتیں وہی چاہیے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، جو حضرت ابو بکر صدیق و عثمان نورین اور علی المرتضیٰ کو نصیب ہوئی، اور اعمال اور حرکتیں وہ بہت زیادہ جدا ہیں، یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یا تو دین پہ عمل ہوگا اور یا پھر دین پہ عمل نہیں ہوگا. میرے محترم بھائیوں، جو بھی احوال ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے. اس لیے کہ اگر خدا نہ ناستہ عقیدہ وہ جگہ سے ہل گیا، عقیدے میں ہم گمراہ ہو گئے، تو اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہوں کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، بدعات سے، شرک سے، رسوم سے، رواجوں سے، اس قسم کی لایعنیات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت مطہرہ، آپ کی سیرت طیبہ، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے محبوب، ان کی زندگیاں، ان کے اعمال، یہ تمام چیز ہم اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم بھی مکمل طور پہ ایک اسلامی معاشرے کی حیثیت سے عالم اسلام میں سامنے آئیں گے. میں نے ابتدا میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، صاحب مشکات نے کتاب الایمان میں نقل فرمائی ہے، اور گویا کہ وہ حدیث آج کے اوپر 100% فٹ آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقى بیت وبر ولا مدر، نہیں رہے گا دنیا میں کوئی خیمہ اور نہ ہی کوئی کچا گھر، الا ادخله الله الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں اسلام کے انقلاب اور اسلام کے پیغام کو فتح اور نصرت عطا فرمائیں. بعز عزیز، اور جو عزت والے ہوں گے ان کی عزت دگنی ہو جائے گی، وذل ذلیل، اور جو ذلیل تھے وہ اور ذلیل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں پورے خطے میں جہاں کہیں بھی بلا امتیاز مسلمانوں کو فتح ہے، نصرت ہے، اللہ کی دین کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کو واقعتاً ایک اسلامی اور مسلمان ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے چپچے چپچے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اس عظیم ملک میں باوجود اس کے کہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور اس کا مداوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے بعد جو سوال و جواب کی یہ مجلس میں اگر حاضرین میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو صاف ستھرا واضح طریقے سے لکھ کے ہمارے یہ جو مؤذن خانے کی انتظامیہ ہیں ان کے حوالے کر دیں، اور چونکہ سوالات زیادہ ہیں اور مختصر ہم مجلس مختصر رکھتے ہیں تاکہ فائدہ بھی ہو اور سب کو ہو، تو انشاءاللہ تعالی جیسے اس کا نمبر آئے گا اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ سوال پوچھا ہے، انجیکشن کے ذریعے خون نکالنے سے کیا وضو رک جائے گا؟ یقیناً فقہ کی جتنی بھی معتبرات ہیں ان میں یہ بات واضح ہے کہ انسانی خون جو ہے یہ نجس ہے، اور نجس خون کا جسم سے خود نکلنا یا نکالنا دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں کچھ تفصیل فرمائی ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک خروج اور اخراج میں فرق ہے، لیکن تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ فتویٰ اسی بات سے دیا جائے گا کہ خروج سے بھی وضو فاسد ہے اور اخراج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قبروں پر اذان دینا کیسا ہے؟ ہاں، یہ آج کل سلسلے میں آتا ہے کہ تدفین کے بعد قبر پہ اذان دی جاتی ہے۔ یہ علامہ ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ نے علامہ حجر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مصلی پر اگر تاج محل کی تصویر ہو تو اس پر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ تصویر میں شریعت مطہرہ کے اندر روح والی تصویر اور غیر ذی روح کی تصویر میں فرق ہے۔ وہ تصاویر جن میں روح ہوتی ہے، مثلا انسان کی تصویر، جانور کی تصویر، پرندے کی تصویر، ان اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، اس طرح کی حدیثیں وہ ان مصورین کے لیے آئی ہیں کہ جو جاندار کی تصویر بناتے ہوں قیامت کے دن ان کے ہاں بہت سخت سزا دیا جائے گا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں تو مصور ہوں، اب میں تصویر بناؤں تو کیسے بناؤں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جڑی بوٹیوں کی تصویریں بناؤ، دریا نہروں کی، پہاڑوں کی تصویریں بناؤ، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، ہاں اس کے علاوہ جاندار کی تصویر ہرگز نہ بنا۔ اب یہاں سے پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آج کل یہ فتنہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے اور موبائل فون میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں، ہر جگہ تصویر ہی تصویر ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ نماز کے بعد مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ نماز کے بعد مصافحہ کرنا نہ احناف کے ہاں جائز ہے، نہ شافعیہ کے ہاں، نہ مالکیہ کے ہاں، بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو روافض کا عمل لکھا ہے، اور نہ جانے ہمارے اہل سنت میں جو یہ عمل آیا ہے تو کیسے آیا ہے، ورنہ علامہ ابن حجر نے شافعیہ کی طرف سے، ابن قدامہ نے مالکیہ کی طرف سے، اور ہمارے تمام فقہاء احناف نے حنفیہ کی طرف سے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ کیا برسی منانا درست ہے؟ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سب سے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی کبھی بھی کوئی برسی نہیں منائی۔ اور ایسا عمل جو دین میں ثابت نہ ہو لیکن اس کو دین کہہ کے منایا جائے اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور بدعت میں پھر جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں بیٹھنا وہاں کھانا کھانا وہاں پہ وہ ساری کام کرنا یہ ساری کی ساری بدعت میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی لیے علماء کرام نے سختی سے منع فرمایا ہے کیونکہ اسلام اس کی کوئی حقیقت نہیں. اخبار یا کسی رسالے میں لکھی ہوئی آیت کو بے وضو چھونا کیسا ہے؟ ہاں علماء کرام نے کہا ہے کہ ایسی کتابیں مثلاً فقہ کی یا تاریخ کی جس میں کہیں کہیں قرآنی آیات ہو تو قرآن کی آیات کے مقام کو ہاتھ نہ لگائے, اس کو مس کرنا منع ہے. باقی اس کے علاوہ دیگر صفحات کو دیگر مقامات کو بغیر وضو کے لگانا جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے. شادی کی رسم میں دولہا کو سہرا باندھا جاتا ہے, یہ سب کوئی خرافات ہیں, شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کو باقاعدگی سے کرنے والا وہ بدعتی کہلائے گا. نماز میں کھڑے ہوتے وقت دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ نماز میں کھڑے ہوتے وقت دونوں پاؤں کے درمیان نہ بالکل پاؤں کو آپس میں ملایا جائے اور نہ اتنا دور کیا جائے کہ ایک پاؤں مشرق میں اور دوسرا مغرب میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دونوں پاؤں ملا کے کھڑا ہوا. حضرت نے فرمایا کہ اما ھذا فقد اخطأ السنۃ, یہ بندہ سنت سے خطا ہو چکا ہے, بھول چکا ہے, یہ سنت کا عمل نہیں ہے. اسی طرح المغنی میں عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے اور وہ یہ ضرور یاد رکھیے بڑی کام کی بات ہے. المغنی نے فرمایا ہے کان عبداللہ ابن عمر لا یفرج بین قدمیہ ولا یمس بهما, عبداللہ ابن عمر نہ اپنے پیروں کو جوڑ کے رکھتے تھے اور نہ اپنے پیروں میں فاصلہ زیادہ رکھتے تھے, ولکن یساوی بینہما, لیکن ان دونوں کے درمیان رہتے تھے. اب یہ درمیانی صورت کیا ہے اس کے جاننے کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوگا فقہا کی طرف. علامہ شامی نے فتاوی ہندیہ نے اور اسی طرح معتبرات نے کہا ہے کہ ہاتھ کی جو چار انگلیاں ہیں جب اپنی یہ اصل حالت میں ہوں نارمل حالت میں ہوں اتنا فاصلہ کر لیا جائے, یہ سنت عمل ہے, نہ آپس میں ملانا ہے اور نہ ہی دور دور کرنا. اگر حامد کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی بیوی اسے غسل دے سکتی ہے؟ نہیں, یہ مسئلہ بہت اہم ہے. فتاوی شام میں ہے کہ وہ یمناؤ من غسلها ومسها, شوہر کی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو بیوی کے غسل اور بیوی کو مس کرنے سے ہاتھ لگانے سے منع کیا جائے. لن نظر الیہا, لیکن نظر کرنا جائز ہے. ولا تمنعوا عنه بذلك, اور جو بیوی ہے اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ اس کو مس بھی کر سکتی ہے, اس کو غسل بھی دے سکتی ہے. فقہاء کرام نے اس کا ایک بڑا عجیب قاعدہ بیان کیا ہے کہ بیوی اگر زندہ ہے شوہر مر جائے تو نکاح ختم نہیں ہوا, اسی لیے تو خدمت گزاری, اور شوہر اگر زندہ ہے اور بیوی انتقال کر گئی تو اب وہ چاہے تو اگلے 10 منٹ میں, وہ تو ظاہر بات ہے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ, اور نکاح کا یہ دنیاوی حکم وہ ختم ہو چکا ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ صرف نظر کر لی جائے, ہاتھ نہ لگایا جائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی فتح اور نصرت کو کارآمد بنائے اور تادیر اس کو قائم اور دائم رکھے. آج حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد بہت زیادہ آتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اس طرح تمام مرحومین جو ان کے بعد یا ان سے پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور روح کو سکون آرام اور راحت نصیب فرمائے. یہاں ہمارے ملک پاکستان میں اور اسی طرح پورے عالم میں جو فتنہ اور وبا پھیلی ہوئی ہے اور جس کا کوئی سر و پیر بھی معلوم نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس فتنے سے, اس وبا سے, اس آزمائش سے اور اس بیماری سے جلد ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے, ان کے گھروں میں, ان کے کاموں میں, ان کے تمام معاملات میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے, اپنے غیب کے خزائن متوجہ فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
یہ پاس رکھنا بعد میں جی دینے لگا.